سے آپ یہ پوچھیں گے تو کہے گا بھائی مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے، مجھے اطمینان چاہیے، مجھے راحت چاہیے، میں بہت پریشان ہوں. بیمار بھی کہے گا مجھے صحت ہو جائے، مشغول بھی چاہے گا مجھے فرصت مل جائے، ملازمت کا طالب بھی کہے گا مجھے ملازمت مل جائے، معاش کا معاش میں پریشان رہنے والا بھی کہے گا مجھے کوئی ذریعہ معاش مل جائے. لیکن ان سب سب کا حاصل یہ ہے اور یہ سب حقیقت میں یہ چاہتے ہیں کہ بس ہمیں سکون مل جائے، چین مل جائے، آرام مل جائے. وہ تلاش کر کر کے تھک کر مایوس ہو گئے، لیکن سکون نہ ملا، آرام نہ ملا، راحت نہ ملی، چین نہ آیا. جتنے انہوں نے کوششیں کی بے سکونی میں اضافہ ہوتا چلا گیا. آج یہ ہماری کیفیت بتا رہا ہوں، یہی حالت ہے ہماری کہ جس کو دیکھو وہ پریشان، جس کو دیکھو وہ پریشان، اور جتنا کیا کہتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں کم ہوں، دس گنا اور بڑھ جاتی. وجہ یہ کہ جان جس نسخے میں سکون ہے اس نسخے کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور جہاں آرام و راحت اور قلبی چین اور قلبی سکون کا نام و نشان ہی نہیں ہے، بس اسی کو حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو بھائی سکون کیسے میسر آئے گا؟ تو دنیا کے جو اہم مقاصد میں سے ہے وہ مقصد ہے سکون اور چین، آرام و راحت. وہ جناب والا اگر مل سکتا ہے تو اللہ کے ذکر میں مل سکتا ہے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو اس طرح جب ہم روزانہ اللہ کا ذکر کرنے کے پابند ہوں گے اور صبح شام انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے تو دھیرے 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 یہ اللہ کا اطمینان قلب ہے وہ دل میں آنے لگے گا. دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی فنائیت اور دنیا کا زائل ہو جانا یہ سمجھ میں آنے لگے گا، اور سمجھ میں آ کر کے ان سے دل ہٹنے لگے گا، اور اس کا یہ حال ہوگا اے عشق کہیں لے چل، یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. اے عشق کہیں لے چل، یہ دیر و حرم چھوڑے، ان دونوں مکانوں میں جھگڑا نظر آتا ہے. وہ یہاں پہ اس کو ہر جگہ دل گھبرائے گا، وہ اب تو بتنے اصلی چلو اللہ حافظ. اور جب وہ وطن اصلی جانے کا وقت، وطن اصلی سے مراد ہے آخرت کا وطن. یہ تو وطن اقامت ہے، یعنی یہاں تو ہم سب مسافر ہیں، یہ ہمارے رہنے کی اصلی جگہ نہیں ہے. اصلی جگہ تو اصل آخرت ہے، جہاں سے آئے تھے، عارضی طور پر آئے تھے، آخرت کو بنانے آئے تھے، اس کو بنانا بھول گئے، لہذا آخر میں پھر آخرت میں جائیں گے، وہ ہمارا اصلی گھر ہے. جس نے یہاں اس کو بنایا ہوگا وہ وہاں جا کر کے آرام اور راحت سے ہوگا، اور جس نے یہاں رہ کر کے اس کو بگاڑا ہوگا وہ وہاں جا کر کے پریشان حال ہوگا. اور وہاں کی پریشانی حقیقت میں پریشانی ہے، دنیا کی پریشانی حقیقی پریشانی نہیں ہے. اور آخرت کی راحت اصلی راحت ہے، یہاں کی راحت اس کا ایک حصہ ہے. تو جب آخرت میں جانے کا وقت آئے گا تو اللہ کا ذکر کرنے والے اور اس کی اطاعت کرنے والوں کو مرنے سے پہلے ہی یہ بشارت دی جائے گی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پرسکون جان. اللہ کیوں دنیا ہی میں اللہ کے ذکر سے اس کو سکون مل گیا، چین مل گیا، آرام مل گیا، تو اس کو جاتے وقت بھی یہ کہا جائے گا اے مطمئن جان، اے پرسکون جان، ارجع الی ربک، لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، آ جا اپنے پروردگار کے پاس. تو یہ جو فرمایا لوٹ جا، اس سے اس میں نقطہ ہے کہ لوٹنے لوٹتا ہوا جو آتا ہے، معلوم وہاں کے تھے رہنے والے، واپس آئے تھے دنیا میں، اب لوٹنے کا حکم فرما رہے ہیں، بس بھائی اب کام ہو گیا تمہارا، اور اب چلو اپنے اصلی وطن کی طرف اور اپنے اصلی گھر کی طرف واپس چلے جاؤ. کہ یہی دارالفقہ میں یہ ہے نقطہ جناب، جو حکیم محمد تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، راضی تم مرضیہ، اس حال میں کہ وہ راضی. بد خلی کی عبادی بد خلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور جنت میں داخل ہو جا. یہ خوشخبری اور بشارت سنے گی وہ روح جو دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کی پابند رہی اور اس کی اطاعت پر گامزن رہی، اس کو یہ بشارت ملے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے ہی سے اللہ کے ذکر کرنے کے عادی بن جائیں. تو ایک تصویر تو سبحان اللہ ابھی ہم نے سبحان اللہ العظیم کی، اور دوسری تصویر سبحان اللہ ابھی ہم سبحان اللہ تیسرے کلمے کی، اس تفصیل سے میں نے عرض کیا. پھر ایک یہ ہے کہ ہو سکے تو تہجد کے وقت، اگر تہجد کے وقت نہ ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے پہلے، اگر اس وقت بھی نہ ہو سکے تو 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت، صبح شام تک کسی بھی وقت 12 تسبیح اور پڑھ دیں، جس میں سے 2 تسبیح لا الہ الا اللہ کی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس کہ دو سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کبھی کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، اور 400 مرتبہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 400 مرتبہ الا اللہ کی تسبیح پڑھیں، اور پھر 600 مرتبہ اللہ 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 کی پڑھیں، اور ایسی ہلکی ہلکی آواز سے پڑھیں. ہلکی ہلکی آواز میں بہت ہی، ایک تو سرور بہت ہوتا ہے، دوسرے انسان کو اپنے آواز کی طرف دھیان لگانا آسان ہوتا ہے، اور دھیان جب ذکر میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اگرچہ بے دھیانی کا ذکر بھی ذکر ہے، لیکن دھیان سے، جس طرح بے دھیانی سے پڑھی ہوئی نماز بھی نماز تو ہے، فرق تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن دھیان سے پڑھی ہوئی نماز سے کیا کہنے. ایسی توجہ رہے نہ رہے، دھیان رہے نہ رہے، پھر بھی اللہ کا ذکر رہے تو ذکر ہے اللہ کا، نفے سے وہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن دھیان اور توجہ کے ساتھ جو ذکر ہوگا اور اچھی نیت کے ساتھ جو ذکر ہوگا تو اس کے فوائد ہی کچھ اور ہوں گے. اس لیے درمیانی آواز سے اللہ 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 اتنی آواز سے 600 مرتبہ پڑھیں، یعنی 6 تسبیح، پھر آخر میں ایک تسبیح خالی اللہ ہی. اللہ 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 اللہ، اور دھیان یہ رہے، نیت یہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں اتر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں آ رہی ہے اور میرے رگ رگ میں بس رہی ہے. بس یہ دھیان اور یہ نیت ہو، اور زبان سے ہلکی ہلکی آواز سے اللہ اللہ کہیں، تو بھائی پھر کیوں نہ دل کے اوپر اثر ہوگا. یہ جو پتھر دل ہے پھر انشاءاللہ موم ہو جائے گا. ہاں، یہ دل کے جو سختی ہے یہ نکل دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیوست ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی پھر کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بھائی نماز پڑھ، وہ فلاں گناہ مت کر، پھر کچھ نہیں کہنا پڑتا. وہ اللہ تعالیٰ کی محبت گناہ بھی چھڑوا دیتی ہے، وہ گناہ بھی چھڑوا دیتی ہے اور اطاعت کی طرف بھی لے آتی ہے. اس لیے کہ ابھی دوسرے غیر اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ ساری گڑبڑ ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی تو ساری گڑبڑ ختم ہو جائے گی، اور زندگی انشاءاللہ سنور جائے گی، سدھر جائے گی، اور صحیح راہ پر آ جائے گی. تو وہ یہ تسبیحات ہیں، یہ 12 تسبیح جو ہیں یہ تو 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ ہے، باقی اس سے پہلے کی صبح شام کی. اور اگر وہی کسی کو اپنی علمی یا کسی اور مشغولیت مصروفیت کی وجہ سے 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہو تو پھر بھائی وہ 33 دفعہ پڑھ لے، لیکن 33 سے جہاں تک ہو سکے کم نہ کرے، کیونکہ ذکر کچھ ایک خاص، تھوڑی سی اس کی مقدار کچھ زیادہ بھی ہونی چاہیے، اس لیے ہو تاکہ اس کے کرنے سے ہمارے دل پر اثر بھی ہو اس کا. اب اگر تھوڑا سا پڑھ کے اٹھ گئے تو ہے تو وہ بھی ذکر، لیکن اس کا اثر اتنا نہیں ہوگا جتنا زیادہ مقدار میں ہو. تو پہلے زمانے میں تو 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 24-24 ہزار مرتبہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا تھا. خود حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل قدس سبیل کے اندر لکھا ہے، 12 ہزار بھی لکھا ہے، 24 ہزار بھی لکھا ہوا ہے. وہ تو بتا ہی نہیں رہے، انتہائی کم سے کم کر دیا ہمارے اکابر نے اس کو، کہ بھائی چلو اتنا ہی کر لو، اتنا کریں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. لیکن اب یہ نہیں کہ بس اس کو بھی ہم ہدف کر دیں، تو بھائی اگر نہیں کریں گے تو پھر محروم رہیں گے، کبھی کریں گے کبھی نہیں کریں گے، تو اس سے بھی کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوگا، ثواب مل جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. لیکن جو مقصود ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو پیدا کرنا، وہ جبھی ہوگا جب ہم پابندی سے ذکر کریں گے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے اگر ایک وقت میں کسی وجہ سے نہ ہو سکا دوسرے وقت میں پورا کر لیں، یا ہمیں معلوم ہے شام کے وقت ہم کہیں جا رہے ہیں اور وہاں جانے کی وجہ سے ہم اپنا ذکر نہیں کر پائیں گے، تو سویرے کر لیں، شام کا ذکر سویرے کر کے فارغ ہو جائیں. بس یہ سمجھے کہ کرنا ہی ہے یہ کام، تو جو کام کرنے کا ہوتا ہے تو جیسے دنیا کے کام آدمی آگے پیچھے کر لیتا ہے، اس کی تلافی کسی نہ کسی طرح کرتا ہے، بس اسی طریقے سے اس کو بھی اسی طرح اپنا لیں کہ بھائی کرنا ہے، جب کرنا ہے تو پہلے کر لو یا بعد میں کر لو یا جس طرح چاہے کر لو، پورا کر لو کسی نہ کسی طریقے سے. تو ایک معمول تو بھائی اللہ کے ذکر کا ہونا چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے، اس نیت سے تسبیحات ہماری زندگی بھر کا معمول ہونے چاہیے، زندگی بھر کا معمول ان شاء اللہ. اور دوسرا معمول روزانہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کے معمولات میں سے بھی ہے، اور ہمارے سارے اکابر کے معمولات میں سے، وہ ہے مناجات مقبول کا معمول. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی دعاؤں کو جمع کیا ہے، اور ان سب کو جمع کر کے 7 حصوں میں تقسیم کر دیا. ہفتے کے دن پہلا حصہ پڑھا جاتا ہے، اور جمعے کے دن 7 حصہ پڑھا جاتا ہے، پھر ہفتے کے دن پہلا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اس طرح سات منزلیں حضرت نے اس کی بنا دی تاکہ روزانہ ہر مسلمان مرد عورت ایک منزل پڑھ لیا کرے اور اس میں قرآن کریم کی اور احادیث طیبہ کی ایسی ایسی جامع جامع دعائیں ہیں، ایسی جامع ترین دعائیں ہیں کہ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو حیران رہ جائیں. تو بھائی وہ دعائیں تو اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی ہیں، انہوں نے مانگ کر ہمیں بتائی، مانگ کر ہمیں پہنچا دی، تو وہ تو سمجھو پہلے سے مقبول ہیں، بس ہم بھی مانگ لیں گے تو ہمیں بھی وہ مقبولیت انشاءاللہ مل جائے گی. اور ہم تو کبھی ایسی دعا کر ہی نہیں سکتے تھے جیسی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، لہذا آپ کے اتباع میں وہ دعائیں بھی ہم اپنے معمول بنا لیں. اس طرح سے روز مرہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعائیں مانگنے کی توفیق ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہے وہ کب محروم رہتا ہے؟ محروم تو نہ مانگنے والا ہے، اور ہم مانگتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے. جب مانگتے نہیں ہیں تو پھر کیسے ملے؟ مانگیں گے تو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس کے اندر جو حضرات عربی میں وہ مراد مقبول پڑھ سکے تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر کسی کو عربی میں پڑھنا مشکل ہو تو اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہے. دار الارشاد کی اور تاج کمپنی کی جو مراد مقبول ہے اس میں دعاؤں کے نیچے اردو ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، وہ اردو ترجمہ مانگنے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھ لیں، مانگتے جائیں پڑھتے جائیں، مانگنے کی نیت سے اس کو پڑھ لیں. اور وہ ایک الگ کتابچے کی شکل میں بھی حال ہی میں مرتب ہوئی ہے، اس کا نام ہے دعائے والہانہ. دعائے والہانہ اس کا نام ہے، شاید یہاں باہر مل بھی جائے. اس کے اندر حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے منیرات مقبول کی جو عربی دعائیں ہیں ان کا ترجمہ اکثر اب دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، تو ان کے وہی دعائیں اس میں جمع کر دی. وہ بھی اچھی خاصی ہے، اس کو بھی ہم سات حصوں پہ تقسیم کر سکتے ہیں، اور سات حصوں پہ تقسیم کریں گے تو روزانہ بس چھوٹے چھوٹے دو تین صفحے آئیں گے، بس اس کے اندر بھی وہی مجاہد مقبول کی عربی دعاؤں کا ترجمہ ہے، اور بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں اردو کے اندر ہے. لہذا وہی ہاتھ میں لے کر کے ہم وہ بھی روزانہ تھوڑی سی پڑھ لیا کریں، تاکہ نبی اکرم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ہم بھی مانگ لیں حضور کے اتباع میں بھی، اور اس وجہ سے بھی کہ ہم ان سب کے بےحد محتاج ہیں. یہ ہو گئے روزانہ کے معمولات. اور روزانہ کے معمولات میں ایک یہ بھی کہ جن کے ذمے نمازیں قضا نہیں ہیں وہ نوافل بھی اپنے معمولات میں رکھ لیں، جیسے اشراق ہے، چاشت ہے، سنن زوال ہیں. سنن زوال ہوتے ہیں زوال ہو جانے کے بعد ظہر کے فرضوں سے پہلے پہلے چار نفل پڑھتے ہوں کہتے ہیں سنن زوال. اور ابوابین مغرب کی دو سنتوں کے بعد چھ نفل پڑھنے، کم سے کم چھ نفلیں پڑھ لیں. قیام اللیل عشاء کے فرضوں کے دو سنتوں کے بعد، دو فرض چار فرض دو سنتوں کے بعد دو نفل ہوتے ہیں، بجائے دو کے کم سے کم چار نفل پڑھ لیں، اور بڑھ جائیں تو آٹھ نفل پڑھ لیں، بارہ نفل پڑھ لیں. یہ قیام اللیل کے نفل، یہ تہجد کے قائم مقام ہے. یہ اس کے پڑھنے سے آدمی کو تہجد کا ثواب مل جاتا ہے. اب تہجد پڑھنا ابھی تو اللہ کا فضل ہے، آسان ہے. آج کل تو پانچ بجے اٹھے آدمی آرام سے تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن گرمیوں میں جون جولائی میں آدمی کے لیے ذرا اٹھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ چیز ایسی ہے، قیام اللیل کے بارہ مہینے آدمی سے پابند رہ سکتا ہے، کیونکہ عشاء کی نماز تو پڑھنی ہوتی ہے اور دو سنتیں پڑھنی ہے، دو سنتوں کے بعد چار نفل پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں. چار نفل روزانہ بلا نہ پابندی سے پڑھ لیا کرے تو بس قیام اللیل ہوتی رہے گی. اس طریقے سے بارہ مہینے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ تہجد گزاروں میں شامل ہو جائے گا، اور تہجد پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ اس کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجے میں رہے تو ادنا درجے میں تو ملے گا. اور بھائی ہم لوگ اس قابل تو ہیں نہیں کہ جنت کے محلات کی حوث کریں، بس اللہ تعالیٰ جنتوں کی جوتیوں میں جگہ دے دے، یہ بہت بڑا اس کا کرم، یہ بہت بڑا اس کا انعام ہے کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے جنتوں کی جوتیوں میں جگہ دے دیں. تو ادنا درجے پر بھی عمل ہو جائے تو بہت ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر بھائی جس کو اللہ تعالیٰ آخری شب میں اٹھنا بھی نصیب فرما دے تو پھر وہ اس وقت بھی تہجد ہی پڑھ لیں. اصل میں بات یہ ہے کہ تہجد کا جو وقت ہے وہ عشاء کے فرضوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے. عشاء کے فرض ادا کیے، اب تہجد وہ شروع ہو گیا. آخری شب جو ہے اس کا افضل وقت ہے، رات کا آخری حصہ تہجد کا افضل وقت ہے، رات کا ابتدائی حصہ اس کا جائز وقت ہے. تو جائز وقت میں بھی تو تہجد پڑھنا جائز ہے، افضل وقت میں پڑھنا افضل ہے. تو افضل کی وجہ سے بالکل ناغہ تو نہ کرے آدمی، جا جائز وقت میں پڑھتا رہے اور افضل وقت میں پڑھنے کی بھی کوشش کرتا رہے. آپ کھل جائے تو پڑھ لے, نہ پڑھے تو پڑھ رکھیے. تو اس طریقے سے تہجد کا بھی اہتمام کریں. اور تحیت الوضو ہے, تحیت المسجد ہے, سنت غیر موقعہ ہیں, یہ سب ہمارے معمول میں رہنی چاہیے. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگرچہ ضروری نہیں ہے لیکن بھائی صرف ضروری ہی کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. جو چیزیں شریعت میں ضروری نہیں ہیں, نفل کے درجے میں ہیں, مستحب کے درجے میں, وہ بھی اس لیے کریں. اور ان سے وہی کہ انہی سے تو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کا کی محبت پیدا ہوتی ہے, کیونکہ وہ جب ضروری نہیں ہے تو محبت نہیں کر رہا ہے آدمی. ضروری تو وہ کرے گا کہ جس کو محبت تو ہے مگر اس درجے کی نہیں ہے. لیکن جو چیز ضروری نہیں ہے تو جو ضروری نہ ہوتے ہوئے بھی کر رہا ہے تو وہ تو پھر ان کی محبت ہی میں کر رہا ہے. اور اس پر جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائیں گے, وہ ایسا انعام ہے کہ بہت بڑا انعام. اور پھر ان مستحبات میں اور نوافل میں ایک اور راز ہے. اگر وہ راز ہم اپنے پیش نظر رکھیں تو کبھی چھوڑنے کو جینا چاہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے کے فرائض پیش ہوں گے, جیسے نماز پیش ہوگی. نماز کی مثال ہے, فرض نماز اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگی اور وہ نامکمل نکلے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی اس کو دیکھو, اس کے ساتھ کچھ اور نفل نماز بھی ہے یا نہیں. اگر اس کی نفل عبادتیں بھی ہوں گی تو فرائض کی تکمیل ان نوافل کے ذریعے کر دی جائے گی, اور فرائض قبول کر لی جائے. اور فرض قبول ہو گئے تو بخشش ہو جائے گی, اور فرائض میں اٹک گیا تو بہت معاملہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو ان نوافل کو پڑھنے والے کے لیے یہ بھی ایک فائدہ ہے کہ نوافل جو پڑھے گا تو کل قیامت میں یہ نوافل بھی کام آئیں گے اس کے, اور فرائض کے اندر جو کمی ہوگی وہ اس کے ذریعے دور کر دی جائے گی. اور نوافل نہ ہوں گے تو کہاں سے پوری ہوگی. بیچ میں ایک لطیفہ یاد آیا, ایک غیر مقلد نے ایک دیہاتی کو دلائل کے ذریعے یہ کوشش کی سمجھانے کی کہ تراویح بس 8 رکعتیں ہیں, 20 نہیں ہیں. تم جو 20 رکعتیں پڑھتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے, بس 8 رکعتیں پڑھنی چاہیے. تم خواہ مخواہ 20 رکعت پڑھتے ہو, اتنی دیر لگاتے ہو, اپنے آپ کو تھکاتے ہو. اور اس نے اس کو بہت سمجھایا, بہت دلائل دی, جیسے ان کی عادت ہوتی ہے ہر طرح سے اس کو قائل کرنے کی کوشش کی. جب 1 گھنٹے اس نے خوب اپنی تقریر کر لی اور اپنے خوب مسلم بخاری دکھلا دی, تو جب وہ بالکل تھک گیا تو وہ دیہاتی آخر میں بولا, اس نے کہا کہ بھائی جو کچھ تم مجھ کو سمجھا رہا تھا میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ 20 رکعت ہی پڑھنی چاہیے. سر کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ میری عقل یوں بول کہتی ہے کہ 20 رکعتیں پڑھنی چاہیے, اس لیے کہ اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے 8 رکعتیں مانگی تو میں 8 دے دوں گا, 12 میرے پاس رہیں گی. اور اگر میں نے دنیا میں 8 پڑھی 20 نہ پڑھی اور وہاں 20 کا سوال ہو گیا تو میں کہاں سے دوں گا؟ وہ غیر مقلد دھیان پہ رہ گیا اپنی بغلے کی, یار اس نے کیسی عقل مندی کی بات کی. پھر واقعی وہ کہے میری عقل یہ کہتی 20 ہی پڑھنی چاہیے, اس لیے پڑھنی چاہیے کہ 8 مانگے تو 12 بچی, وہ کہیں اور کام آ جائیں گی. اور اگر 8 پڑھی اور 20 کا سوال ہو گیا تو میں کہاں سے لاؤں گا 12؟ یہ سوال. تو اس لیے بھائی یہ نوافل ہمیں ویسے ہی پڑھنی چاہیے کہ قیامت میں جگہ جگہ ان کی ضرورت پیش آئے گی. اگر کسی فرض میں کمی ہوگی, کسی واجب میں کمی ہوگی, تو فرشتے دیکھیں گے کہ اس کے پاس نوافل کا ذخیرہ ہے یا نہیں, اور نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کی کمی کو کوتاہی کو دور کر دیا جائے گا اور قبول کر لیا جائے گا. تو اس لیے ہمیں ان نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسرا معمول ہے جمعے کا. یہ سب ایسے ہیں کہ ہمارے اکابر کے معمولات ہیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اور چونکہ ہم یہاں اسی لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہماری زندگی سنور جائے, سدھر جائے, ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں, تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہمارے اکابر گزرے ان کے معمولات کیا تھے وہ میں آپ سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ ہم بھی انہیں اختیار کریں. اب ہم ان کے جیسے تو بن نہیں سکتے, ان کے نقش قدم پر تو چل سکتے ہیں. ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو چلنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو کچھ وہ کرتے گئے ہیں حتی الامکان ہم بھی ان کو اپنا معمول بنا لیں. وہ ان کی زندگی کے معمولات ہیں, ہم ان کے اختیار کریں گے تو وہ سب قرآن و سنت کے مطابق ہیں, لہذا ان کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کر بس یہ کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا ہوں. تو ایک جمعے کے بھی معمولات ہیں. ان میں سے ایک معمول جمعے کا یہ ہے کہ ضروری تو یہ ہے کہ جمعہ کی پہلی اذان سے جہاں تک ہو سکے پہلے آدمی پہنچ جائے. جمعہ کی پہلی اذان کے بعد سبھی جانتے ہیں کہ دنیا کی مصروفیات کسی بھی قسم کی جائز نہیں ہے, جس سے بچنا چاہیے. بہتر یہ ہے کہ جتنی جلدی مسجد میں پہنچ جائے, بہتر تو یہ ہے کہ زوال سے پہلے پہنچ جائے, ورنہ زوال ہوتے ہی پہنچ جائے, اور ہو سکے تو پہلی اذان سے پہلے پہنچ جائے. اگر پہلی اذان دیر سے ہوتی ہے تو پھر زوال ہوتے ہی یہ زوال کے ساتھ ساتھ پہنچ جائے, تاکہ کچھ وقت اس کو مسجد میں ملے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے. جن میں دو تین باتیں جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ, تو ایک تو کوشش یہ کریں کہ جمعے کی نماز کے لیے جہاں تک ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے مسجد میں پہنچے, کیونکہ جمعے کی نماز میں جلدی جانے والا جو جتنی جلدی جائے گا عذر حدیث قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے اسی قدر وہ آگے بیٹھے گا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت نے یہ دیکھ کر کے فرمایا کہ خیر, ایک پہلے تو ایک فرد آنکھ کھینچی, پھر فرمایا کہ بھائی چوتھا بھی کچھ دور نہیں ہے, چوتھا بھی کچھ دور نہیں ہے. تو جب یہ کہا تو خادم نے پوچھا, حضرت یہ سمجھ میں کچھ نہیں آیا جو آپ فرما رہے ہیں کہ چوتھا بھی کچھ دور نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں نے یہ معمول بنایا ہوا ہے کہ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ مسجد میں جمعے کے دن سب سے پہلے میں ہی جاؤں, مجھ سے پہلے کوئی نہ جائے, میں نے یہ معمول بنایا ہوا ہے. آج جب میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے تین آدمی پہنچ گئے, تو تین پہنچ گئے تو مجھے افسوس ہوا کہ ہائے آج میں پیچھے رہ گیا, تین آدمی مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے. اس کے بعد پھر میں نے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ خیر چوتھا بھی کچھ دور نہیں ہے, ہائے خیر چوتھا بھی کچھ دور نہیں ہے, یعنی جب قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو جو جمعے کی نماز میں سب سے پہلے پہنچنے والے ہوں گے سب سے پہلے صف میں ہوں گے وہ. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. تو اس لیے بھائی جمعے کی نماز کے لیے ہم اگر پہلے جانے کی عادت ڈال لیں اور اس کوتاہی کو دور کر دیں تو کتنا فائدہ ہے اس کے اندر. اور پھر آگے مزید فوائد یہ ہیں کہ یوں تو ہم کسی وقت بھی صلاۃ تسبیح پڑھ سکتے ہیں مکروہ ممنوع اوقات کے علاوہ, لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن زوال کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے صلاۃ تسبیح پڑھیں. اس وقت صلاۃ تسبیح پڑھنا افضل ہے. تو بھائی ہفتے میں ایک مرتبہ صلاۃ تسبیح ہونی چاہیے, وہ جمعے ہو جایا کرے. ویسے تو اشراق میں بھی پڑھ سکتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے بھی جمعے کی نماز کے بعد بھی, لیکن بہتر یہ ہے کہ زوال کے بعد نماز جمعہ سے پہلے پڑھیں. تو جمعے کی اذان پہلی اذان سے پہلے جائیں گے یا زوال ہوتے جائیں گے تو یہ معمول بھی افضل کے ساتھ آسانی سے ادا ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ سورہ کہف کی ہم تلاوت جمعے کر لیا کریں, اس کا بڑا ثواب ہے اور بہت اس کا اجر ہے, جو پیچھے غالباً پہلے بیان ہو چکا ہے اس کا. سورہ کہف شب جمعہ سے لے کر جمعے کی شام تک جس وقت چاہے پڑھ لیں, یہ ہے. اور کم سے کم جمعے کے دن روزانہ کے ان تسبیحات کے علاوہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں. یہ جمعے کے لیے ہے یہ خاص عمل, کہ جمعے کے دن کم سے کم 300 مرتبہ, بہتر تو یہ ہے 3000 مرتبہ, درمیانہ درجہ ہے 1000 مرتبہ, ادنا درجہ یہ ہے 300 مرتبہ, چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں کہ یہ بہت آسان ہے. مگر تین تسبیح اس کی کسی وقت بھی پڑھ لیا کریں, دن میں صبح شام دوپہر جب بھی ہو کسی وقت بھی پڑھ لیں. اور اثر کی نماز کے بعد ایک درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیں. جمعے کے دن جہاں نماز اثر پڑھیں وہیں بیٹھے بیٹھے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ, یہ درود شریف عام طور پر مسجدوں میں لٹکا ہوا بھی ہوتا ہے, اور میرا کتاب چاہے عمل مختصر ثواب زیادہ اس کے اندر بھی ہے. عمل مختصر ثواب زیادہ باہر آسانی سے مل جائے گا انشاءاللہ, اس میں بھی ہے یہ. اس کی فضیلت یہ کہ جو آدمی جمعے کے دن یہ درود شریف پڑھے گا اس کو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے اور 80 سال گناہ معاف فرما دیں گے. اور ہے جناب 80 مرتبہ خالی پڑھنا ہے, چھوٹا سا درود شریف ہے, اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اور اگر کسی کو کوئی عجلت ہو تو بھائی پہلے ہی پڑھ سکتا ہے, چلتے چلتے ہی پڑھ سکتا ہے اور راستے ہی پڑھ سکتا ہے. کبھی کسی کو مجبوری بھی ہوتی ہے وقت سے پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی ناغہ نہیں ہوگا. لیکن عام حالات میں یہی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد جہاں بیٹھے وہیں پر بیٹھ کر کے 80 مرتبہ پڑھ کے اٹھے. اور ہو سکے تو چونکہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی بطور انعام کے حضور کی امت کو ایسی عطا فرمائی ہے کہ اس گھڑی میں اگر وہ کوئی دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیں گے. دعا قبول فرمانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. وہ گھڑی ایک قول کے مطابق غروب آفتاب سے ذرا پہلے ہوتی ہے, غروب آفتاب سے ذرا پہلے ہوتی ہے، لہذا جب آفتاب غروب ہونے میں 5-10 منٹ رہ جائے تو جہاں بھی کہیں ہو دعا میں مشغول ہو جائے تو بہتر ہے، تاکہ وہ گھڑی مل جائے اور دعا قبول ہو جائے. اگر کوئی مسجد میں ہو تو کیا ہی اچھا کہ مسجد میں درود شریف میں مشغول رہے، اور جب 5 منٹ رہ جائیں تو پھر دعا میں مشغول ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگے، اپنی تربیت اور اپنی اصلاح کی دعا کرے، اپنے بچوں کے نیک ہونے کی دعا کرے، حلال روزی مانگے، ایمان مانگے، آخرت کی فلاح مانگے، اور جو سرکار دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگی ان کو مانگے، جن چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی ان سے پناہ مانگے. اس طرح سے دعا کرتے کرتے سورج ڈوب جائے اس کا، تو یہ جمعے کا معمول ہوگا. اس طریقے سے یہ جب ذکر ہماری زندگی میں آئے گا، درود شریف ہماری معمولات میں آئے گا، قرآن شریف کی تلاوت ہماری زندگی میں آئے گی، تو آپ دیکھیں گے ذرا سے اس کی پابندی کر کے دیکھیں، اتنا آسان اتنا ہلکا پھلکا ذکر آپ کے سامنے بیان ہوا ہے. اگر 40 دن ہم اس کی پابندی سے کر کے دیکھیں تو 40 دن یہ معمول شروع کرنے سے پہلے اپنی کیفیت کا اندازہ کر لیں، اور 10 دن کے بعد ہی اپنی کیفیت کا آپ اندازہ کر کے دیکھیں. ان نیتوں کے ساتھ جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے اور روزانہ بلا ناغہ پابندی سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زمین و آسمان کا فرق محسوس کریں گے. اس کے بعد پھر دو باتیں رہ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ تعالی آئندہ بیان کروں گا، وہ بھی اس کے ساتھ ضروری ہیں. جب وہ دو باتیں اور ہم اپنے معمول میں لائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اس دنیا میں حیات طیبہ کی نعمت سے سرفراز ہوں گے، اور مرتے ہی انشاءاللہ تعالی اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کی بشارت سنائی جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنا بنا لیں، اور اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے دیں، اور اپنے ذکر کی یا اللہ مرتے دم تک ہمیں توفیق دے دیں. سید طارق حیدر اور محترمہ سیدہ خورشید حیدر علیل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك. یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، ہم سب کی بخشش فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما، اپنی رضا اور جنت عطا فرما، اپنی ناراضگی سے نجات فرما. اللہم انا باللیل، اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا علی ذکرک و شکرک.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فمال ہے. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.